بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں لباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. یا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرق مبارک پر ضربت لگنے کی شب کی آمد آمد ہے, اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سعودی عرب میں عوامی مظاہرے اور آل سعود کو عوامی مظاہروں سے وحشت. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے, مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یہ ناظرین, تقریباً گزشتہ ڈیڑھ برس سے سعودی عرب کے عوام خاص طور پر مشرقی علاقوں میں اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں ملک میں سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے نفاذ کے مطالبے اور اسی طرح ملک سے بے روزگاری, غربت کے خاتمے اور جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کو لے کر مظاہرے کر رہے ہیں. مظاہروں کے دوران سعودی عرب کی سیکورٹی فورسز نے مظاہرین پر تشدد کیا, انہیں بڑی تعداد میں گرفتار کیا, مگر یہ مظاہرے جاری رہے اور اس کا دائرہ نہ صرف مختلف شہروں بلکہ یونیورسٹیوں تک بھی پھیل گیا. ان مظاہروں میں اس وقت اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی جب گزشتہ 8 جولائی کو سعودی عرب کے ممتاز مذہبی رہنما شیخ نمر باقر نمر کو سعودی سیکورٹی فورس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب پہلے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے. سعودی عرب کے ممتاز مذہبی رہنما پر اس طرح قاتلانہ حملے کے بعد عوام میں بری طرح اشتعال پیدا ہوا اور انہوں نے سڑکوں پر نکل کر آل سعود حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا. اس کے جواب میں سیکورٹی فورسز نے ایک بار پھر طاقت اور تشدد کا استعمال کیا اور مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے متعدد مظاہرین کو شہید اور زخمی کر دیا, اور اس کا یہ اقدام یعنی سعودی سیکورٹی فورس کا یہ اقدام گویا جلتے پر تیل کا کام کر گیا اور مظاہروں کا یہ دائرہ اب مشرقی علاقوں سے نکل کر مدینہ منورہ, القصیم, بریدہ اور حتی ریاض تک پہنچ گیا, اور یہ سلسلہ اب جاری ہے. اور گزشتہ جمعے کو ایک بار پھر سعودی سیکورٹی فورس نے ایک 18 سالہ نوجوان حسین یوسف القلاف کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا. اس واقعے کے بعد سعودی عوام میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے, ان میں غم و غصہ ہے, اور کل رات بھی اطلاع کے مطابق 10,000 سعودی مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر آل سعود حکومت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور ان کے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوامی مظاہروں کو جو کہ مطالبات کی شکل میں ہیں, کیا طاقت کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے کچلا یا دبایا جا سکتا ہے؟ یہ اور جیسے دیگر سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں, اور ہم نے اس کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز اور سرکردہ طرز نگار جناب حسین کنانی مقدم صاحب کو. ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر احمد زبری, اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے بین الاقوامی امور کے طرز نگار ڈاکٹر قندیل عباس. مگر آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب حسین کنانی مقدم صاحب سے. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم.
کنانی مقدم صاحب, یہ جو مظاہرے اور احتجاجات ہو رہے ہیں گزشتہ 1.5 برس سے, اب اس مرحلے پر اس کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کتنی اہمیت ہے ان کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مولا رحیم, تعزیت پیش کرتا ہوں مولا متقیان کے فرق اقدس پر شمشیر لگنے کی اس تاریخ کی مناسبت سے. تمام مومنین کی عبادت و طاعت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ سعودی عرب کے جو واقعات ہیں, اسلامی بیداری پھیلنے کے بعد اس میں زیادہ شدت آئی. گزشتہ 80 سال میں بہت کم ہی ایسا دیکھنے میں آیا کہ آل سعود کے خلاف عوام نے کبھی اس طرح سے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہوئے ہوں کہ اس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے اور بہت سو کو گرفتار کیا گیا. سعودی عرب کی کوشش یہ ہے کہ ان اقدامات کو شیعہ سنی اختلافات سے جوڑ کر دکھائے اور اسے ایک طرح سے باہری طاقتوں کی مداخلت کے طور پر پیش کرے. لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ قطیف الحصہ مشرقی علاقوں میں مدینے میں ریاض میں جو عوام ہیں اور جو صورتحال ہے یہ شیعہ سنی اختلاف سے ہٹ کر ایک چیز ہے. سارے لوگ آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک حکومت خاندانی طور پر اور موروثی طور پر برسوں سے اسی جاری ہے. عوام اس کو طرف کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آل سعود کی حکومت سعودی عرب میں سعودی عرب کی آبادی 25 ملین کی ہے اور یہاں پر 7,000 آل سعود خاندان کے افراد حکومت کر رہے ہیں اور تیل کا ذخائر ان حکمرانوں کے اختیار میں ہے گویا ان کی ذاتی ملکیت ہو. ہزاروں ارب ڈالر کی آمدنی ہے اس خاندان کی. انہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے. حالانکہ یہ خاندان داخلی طور پر عوام کی سرکوبی بھی کر رہا ہے. ان کی آزادی چھین لی ہے اس نے. ہم نے دیکھا کہ شیخ نمیر النمیر کی کس طرح سے گرفتاری عمل میں. دوسری جانب یہ لوگ سعودی عرب میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ طاقت کے بل پر ہے, طاقت کے زور پر ہے. اس کے علاوہ ہم بحرین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے مداخلت کر رہے ہیں, لشکر کشی کر رہے ہیں. ایک شاہی حکومت کی حمایت میں انہوں نے عوام کا قتل عام کیا, لوگوں کو گرفتار کیا. دوسری طرف خلیج فارس ٹاؤن کونسل کے ذریعے سعودی عرب کی مداخلتیں جاری ہیں سیریا میں, شام میں. تو سعودی عرب میں جو خاندان حکومت کر رہا ہے اس میں جو 5 بھائی ایک ساتھ تھے اس وقت اس میں شاہ عبداللہ حکومت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عبدالعزیز نے جو حکومت کی تھی کہا تھا کہ سعودی خاندان ایک بھائی سے دوسرے بھائی میں منتقل ہوئے اقتدار, یعنی بیٹے سے باپ سے بیٹے کو نہیں بلکہ بھائی سے بھائی کو, یہاں تک کہ پہلی نسل مکمل ہو اس کے بعد پھر دوسری نسل کو اقتدار پہنچے. تو سعودی عرب میں اقتدار کی بھی رسہ کشی اس وقت جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندر بن سلطان جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں ان کا دعویٰ ہے دوسری نسل میں یہ حکومت کے دعوے دار ہیں اور خود کو سب سے آگے سمجھتے ہیں. یہ 22 سال تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہ چکے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے جو پوری طرح سے سی آئی اے اور امریکہ سے اسرائیل سے وابستہ ہے, خاص قسم کے تعلقات ہیں. اقتدار میں ان کے پہنچ جانے کے بعد انہوں نے 2008 میں ملک میں ایک بغاوت کرنے کی بھی کوشش کی تھی آل سعود خاندان کے خلاف. ان کو برطرف کر دیا گیا تھا لیکن دوبارہ پھر سے ان کو اقتدار عہدہ دیا گیا ہے. تو اسے واضح ہے کہ اقتدار کی جنگ عہدے کی جنگ جاری ہے پوری طرح سے. اچھا دوسری جانب شاہ عبداللہ کی جو جسمانی حالت ہے, ملک کے جو حالات ہیں, عوامی تر مظاہروں کو جو کچلا جا رہا ہے, ایک داخلی جنگ ہے جو جاری ہے بیرون
میں. چلتے ہیں لندن اسٹوڈ جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر احمد زبیری صاحب. زبیری صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زبیری صاحب, سعودی عرب میں جہاں حکومت کے خلاف یا آل سعود خاندان کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا محال تصور کیا جاتا تھا, وہاں گزشتہ 1.5 برس سے مختلف شہروں مختلف علاقوں میں آئے دن ہر روز عوام مظاہرے کر رہے ہیں, سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور سعودی حکومت آل سعود حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کے ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں جہاں ایک لفظ بولنا محال تھا, اب اس طرح سے لوگ کھل کر سڑکوں پر نکل آ رہے ہیں, تو اب آئندہ کا مستقبل یعنی اس کی حکومت کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی میں مستقبل تو بڑا گمبھیر ہے اس فیملی کے لیے. اصل میں یہ جو ہوا چل پڑی ہے جس کو عرب سپرنگ کہا جاتا ہے اس کے اثرات بہت گمبھیر ہوں گے. یہ کسی ایک خاص خطے کے لیے، یہ خاص ایک ملک کے لیے یہ سپرنگ جو ہے وہ نہیں چلی تھی. اس کے اثرات جو ہیں جیسے کہ ایٹم بم کے اثرات ہوا کرتے ہیں، ایک ملک پہ گرایا جائے تو دوسرے ممالک بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. یہ جو بیداری پیدا ہو گئی ہے اس کے اثرات سعودی عرب میں، میں خود وہاں تھا، ابھی چار ہفتے ہوئے میں آیا ہوں وہاں سے، تو میں نے خود دیکھا ہے، اگرچہ میں نے مظاہرے نہیں دیکھے، لوگوں میں جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے اور جو حکومت کے خلاف جو ان کی وہ جو باتیں کرتے ہیں. پہلے تو اس سے یعنی 5-7 سال پہلے یا 10 سال پہلے یہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں. میں خود گرفتار ہوا جنتل بکی میں تقریباً 7 سال پہلے، ذرا سی ایک بات کرنے کے عوض مجھے وہاں گرفتار کر لیا گیا. تو یہ بالکل واضح طور ہے کہ یہ جو ہوا سپرنگ، عرب سپرنگ چلی ہے، اس کے اثرات سعودی عرب میں ضرور ہوں گے. پھر یہ کہ وہاں اب مہنگائی دیکھیں جی، 6-7 سال کے بعد میں گیا ہوں تو مہنگائی تقریباً 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. لوگوں کو جو ہینڈ آؤٹ دی جاتی تھی وہ یہ حکومت نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ سارا پیسہ تو امریکہ، فرانس اور برطانیہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو بڑے فضول قسم کے اسلحہ بیچ کر وہ پیسہ لے جا رہے ہیں. جو پیسہ ان کی آمدن ہے تیل سے آتی ہے، وہ اسلحے کے عوض میں وہ لے جاتے ہیں. وہ اسلحہ جو ان کا دشمن کون ہے، جو کوئی پوچھے سعودی عرب سے کہ آپ کا دشمن کون ہے، اسرائیل کے ساتھ تو آپ کے خفیہ معاہدے ہیں تو آپ کا دشمن کون ہے، نہیں، یہ جو پیسہ مغربی حکومتیں ان کو تیل کا دیتی ہیں ظاہری طور پر، اس کو پھر وہ واپس وہ وصول کر لیتی ہیں. ڈسکنٹینٹمنٹ کی جب بات آتی ہے تو کوئی بھی آدمی، میں نے تو کسی آدمی کو سیٹسفائیڈ وہاں نہیں دیکھا، ابھی 4 ہفتے کی بات ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی صرف یہ شیعہ فسادات ہیں مشرقی عرب میں، سعودی عربیہ میں ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ ایک لہر اٹھ چلی ہے. خدا جانے اس کا کتنا اثر ہوگا، کب یہ پایا تکمیل کو پہنچے گی. لیکن جس طرح کے دوسرے ممالک میں یہ ہوا ہے کہ وہ حکومتوں کے تختے الٹ گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت بہت دیر تک پائیدار رہے گی. اس کی جو ہیں بنیادیں ہیں وہ جو اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے، یہ جو حکومت کے خلاف ہوا چلی ہے، پھر یہ ہے کہ ان کے جو شہزادے ہیں اندر سے، جیسا کہ ابھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے اندر بہت بغاوت کے بہت ہی جراثیم ہیں. ایک شہزادہ دوسرے شہزادے کو کٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی جیکنگ فار پاور جس کو کہتے ہیں، جیکنگ فار پاور، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اور میری اولاد اور ان کی اولادیں آئندہ سعودی عرب پہ حکومت کریں اور ان کا قبضہ ہو. اس لیے ان میں آپس میں انٹرنل جو رفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ بندر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ بندر صاحب کو پہلے معطل کر دیا گیا تھا، وہ لیکن وہ بڑے بااثر ہیں. خدا جانے کہ ان کی جب یہ اگر جس وقت تک ان کی باری آتی ہے، خدا جانے کب باری آ گئی، تو اس وقت سعودی عرب کے حالات کیسے ہو چکے ہیں، کیا وہ حکومت پہ قبضہ کر سکیں گے یا نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی باری آنے تک یہ حکومت جو ہے مستقیم رہے گی، کیونکہ حالات بڑے گمبھیر ہیں. اور جب حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ ڈائنمو ایفیکٹ جو ہے وہ چل پڑا ہے، اب اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے حالات اس قسم کے سالڈ ہیں کہ یہ حکومت جو ہے خاص کر کے
بہت شکریہ تک
وہاں چلتی رہے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دنوں جو حالات ہیں سعودی عرب کے، آل سعود خاندان کی حاکمیت کے دور جو جتنا بھی دور گزرا اس میں غیر معمولی ہیں، اور اس کی تاریخ اور نظیر نہیں ملتی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بعض سعودی شہزادوں نے تو اپنی ڈینچیاں بھی تیار کر لی ہیں. آپ آئندہ کیسا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو پرشین گلف سٹیٹس ہیں ساری کی ساری، جہاں پر ایک لمبے عرصے سے عامرانہ حکومتیں قائم ہیں اور کنگڈم شپ کا سیاسی نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، ان سب ریاستوں میں اور سب ملکوں میں اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح کے ہمیں سعودی عرب میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ جو تحریک تیونس سے شروع ہوئی تھی وہ مصر سے ہوتی ہوئی یمن اور بحرین تک پہنچی ہے. اب بحرین کی سرحدیں ظاہر سعودی عرب سے ملتی ہیں، اور اس تحریک کے اثرات کو روکنے کے لیے سعودی عرب نے اپنی جو مسلح افواج ہیں ان کو بحرین بھیج دیا اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ اثرات ان تک منتقل نہ ہو سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ اثرات کو فوجی طاقتوں سے کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ اگر تیونس سے شروع ہونے والی تحریک مصر اور مصر سے یمن اور یمن سے پورے سیریے میں پھیل سکتی ہے تو سرحدوں تک پہنچنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو شہنشاہی نظام وہاں پر قائم ہے اس کی ایک بنیاد تھی شروع سے ہی، اور وہ تھی نو ٹیکسیشن نو ریپریزنٹیشن، یعنی حکومت نے جو شاہی سسٹم تھا اس نے کہا ہوا تھا کہ ہم عوام سے کوئی ٹیکس نہیں مانگتے، عوام سے کوئی کسی قسم کے کنٹریبیوشن نہیں مانگتے، بلکہ حکومت کا جو آمدن ہے ان کی فلاح و بہبود پہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عوام کو بھی سیاسی فیصلوں میں اپنا کوئی حق نہیں ماننا چاہیے، اپنی کوئی نمائندگی نہیں ماننی چاہیے، یعنی نو ٹیکسیشن نو ریپریزنٹیشن کا ایک اصول تھا۔ لیکن یہ اصول چلتا رہا اب تک تو، لیکن اب جو حالات آ چکے ہیں اس میں ایک تو لوگوں کا شعور بلند ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے، اور دوسرا جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے اب حکومتوں میں بھی اس اصول کی پابندی کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ نو ٹیکسیشن والا اصول وہ آگے نہیں چلا سکیں گے، اس لیے کہ اب مہنگائی انہیں بڑھانی پڑ رہی ہے، اس کے علاوہ جو وہاں کی یوٹیلیٹیز ہیں اس کو مہنگا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو جو اقتصادی مشکلات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے اقتصادی مشکلات ہوتی ہیں سیاسی مشکلات سے جڑی ہوتی ہیں۔ اب لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہمیں اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے تو وی مسٹ ہیو ریپریزنٹیشن ان پولیٹیکل سسٹم۔ تو اب یہ ریپریزنٹیشن کا جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ پورے اس خطے میں آئی ہے، اور اس کے خاص اثرات ہمیں سعودی عرب میں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے باقی علاقوں میں تو نہ کوئی سیاسی جماعت بننے دی گئی ہے اور نہ وہاں پر کوئی سیاسی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے لوگوں کے اندر، لیکن جو سعودی عرب کے مشرقی علاقے ہیں یہاں پر شیعہ کی اکثریت ہے، اور سعودی آبادی کا 10 سے 15% حصہ جو ہے وہ شیعہ ہیں، اور چونکہ یہ ایک مسلسل کئی کافی عرصے سے ایک دباؤ کا شکار تھے، اور سعودی قوانین میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جو شیعہ ہیں ان کو اعلی عہدوں پر تو مکمل پابندی ہے، کسی صورت میں وہ اس میں ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جاتا، لیکن جو عام قسم کی ملازمتیں ہیں سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں بھی شیعہ کو کسی صورت کوئی پرائیورٹی نہیں دی جاتی بلکہ اگنور کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال کا جب سامنا تھا تو مشرقی علاقوں میں شیعہ نے اپنے آپ کو منظم کیا، اور منظم کر کے بکر نمر جیسے اور شیخ شاخوری جیسے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے عوام کو اٹھایا، اور اٹھا کر حکومت کے سامنے انہوں نے بڑے پرامن انداز میں اپنے مطالبات پیش کیے، اور مطالبہ بنیادی یہی تھا کہ مقامی شیعہ جو ہیں ان کو بھی دنیا جو سعودی عرب کے باقی شہریوں ان کے مساوی حقوق دیے جائیں۔ یہ بالکل جائز مطالبہ تھا جس کی باہر کے لوگوں نے بھی مخالفت کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب اس پیسفل جو ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں مساوی حقوق دیے جائیں اس کو ماننے کی بجائے سعودی حکومت نے ڈیمانڈ کرنے والوں کے خلاف اقدامات شروع کر دیے، اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا۔ اب ایک سے دوسرا مطالبہ ساتھ ہی شامل ہو گیا کہ اب سیاسی قیدیوں کو بھی چھوڑا جائے۔ اس دوسرے مطالبے کو بھی روکنے کے لیے انہوں نے مزید فوجی کاروائیاں کیں، اور خاص طور پر جولائی کے مہینے میں جو ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، پھر کئی لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، کئیوں کو تقریباً جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے مطابق گزشتہ چند مہینوں میں 600 سے زیادہ لوگوں کو مشرقی علاقوں سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور نہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی کی جا رہی ہے، نہ ان کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان کی مائیں، بہنیں، بچے گھروں سے نکلیں گے، سڑکوں پر آئیں گے اور اپنے عزیزوں کا پوچھیں گے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اس ساری صورتحال کا اب اثر پورے سعودی عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کنگڈم شپ کا وہ سسٹم تھا، جو پرانا سسٹم تھا، اب اس کی جو سروائیول ہے اس کا ایشو بن گیا، اور وہاں پر یہ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک عوامی ایک تحریک جو اٹھ رہی ہے، اب یہاں پر بھی کوشش یہ ہوگی فیوچر میں کہ اس تحریک کو ماڈرن ڈیموکریسی کے نام پر ہائی جیک کرنے کیا جائے، اور یہاں کہا جائے کہ جی اب شہنشاہیت سے ایک نیا نظام آئے گا اور اس انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ لیکن دوسری طرف عوامی تحریک بھی اپنے جڑیں پکڑتی جا رہی ہے، اب یہاں پر بھی اسی انداز کا ایک مقابلہ ہوگا جیسے مصر میں تھا، اور مصر میں بھی ظاہر ہے کہ اتنی تگ و دو کے بعد جو عوامی قیادت تھی اس وقت سامنے آ چکی ہے، وہاں پر بھی اس وقت تک ریزسٹنس کا سامنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی صورتحال اب سعودی عرب میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا قندیل صاحب۔ کنانی مقدم صاحب، آپ دیکھیں کہ ابھی جو ترین صورتحال ہے قطیف کی، سعودی جو ماہرین مبصرین ہیں جو باخبر ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے مشرقی علاقوں کے عوام کے مظاہروں کو خاص طور پر کچلنے کے لیے فوج کے خصوصی دستوں کو روانہ کیا ہے۔ اگرچہ خصوصی دستوں کو روانہ کرنے کے سلسلے میں سعودی حکومت نے یہ توجیہ کی ہے، یہ جواب پیش کیا ہے کہ ہم آئل تنصیبات کی حفاظت کے لیے انہیں بھیج رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے مظاہرین کو ہی کچلنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ آئل تنصیبات کی حفاظت کے لیے تو آج سے کئی سال پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر سعودی حکومت نے ایک الگ سے خصوصی دستہ تشکیل دیا تھا۔ تو اب اس طرح کے خصوصی دستوں کو مشرقی علاقوں میں بھیجنے سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سعودی حکومت بری طرح سے خائف ہو چکی ہے، وحشت میں مبتلا ہو چکی ہے عوامی مظاہروں اور احتجاج سے؟
ببینید، امریکایی ها در عربستان شاید میشه گفت بهترین مشاور خاندان آل سعود در سرکوب مردم هست و ما شاهد بودیم که آقای پتراوس که از طرف CIA رفت به عربستان و آقای
بندر بن سلطان کی موجودگی میں جو ملاقات ابھی ہوئی ہے اہم عہدیداروں کی، ان لوگوں کا مزاج کچل دینا اور ختم کر دینا، یہ ہے ان کا مزاج۔ یہ جو طے ہوا کہ اسپیشل فورس تیار کی جائے عوام کی سرکوبی کے لیے جو علاقے میں آئے اور عوام کی سرکوبی کریں،
عربستان سعودی قدرت مقابلے با مردم رو نداره،
سعودی عرب کی حکومت کے پاس عوام کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، جو کہ ان کا سسٹم ہے اور جو سسٹم کی ساخت ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اسی لیے ان کو خصوصی دستوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تجربہ انہوں نے بحرین میں کیا تھا، بحرین میں امریکیوں نے یہ تجربہ کیا کہ اپنے بیڑے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو وہاں پر موجود ہے انہوں نے عوام کی سرکوبی کے لیے خصوصی دستوں کا استعمال کیا۔ لہذا اگر ہم اس طرح سے اگر دیکھنا چاہیں تو خود امریکہ عوام کی سرکوبی کروانا چاہ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آل سعود خاندان، حالانکہ وہ اس کا دعویٰ ہے خادم الحرمین شریفین ہونے کا، اس کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب پہ اس کا تسلط ہے، کنٹرول ہے، اس کے باوجود جو شہزادے ہیں ان سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی تقسیم کا منشا بھی رکھتے ہیں۔ امام خمینی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سعودی عرب آل سعود کا نہیں ہے، سعودی عرب امام سعودی عرب نہیں کہتے تھے بلکہ عربستان کہتے تھے، سعودی عرب نہیں کہتے تھے، یعنی ان کا کہنا تھا عوام کا ہے، آل سعود کا علاقہ نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شاہ فہد کے زمانے میں وسیع پیمانے پر مکے میں ایرانی زائرین کو قتل کیا گیا، بہت سارے خانہ خدا کے زائرین جو حاجی تھے قتل کر دیے گئے۔ تو عوام کو قتل کرنے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے، صہیونی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جناب مقرن جو پہلے بندر بن سلطان کی جگہ پر انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، ان کی اصلیت جو آل سعود خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان کو ابراہیم موسیٰ کہا جاتا تھا، یہودی الاصل ایک آدمی تھا جس نے بعد میں خود کو مسلمان ظاہر کیا اور آل سعود کا اس نے انتخاب کیا، اور وہ شخص جناب مقرن کا جد ہے، دادا۔ ان لوگوں کا اس علاقے میں نفوذ، ان کا یہ مانتا، ٹرومین کے زمانے سے یہ تھا کہ آل سعود کے زمانے میں سعودی عرب امریکہ کی ایک چھاونی ہے، ایک ٹھکانہ ہے، امریکہ اس خاندان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امریکہ کے لیے تیل فروخت کرے، امریکی مفادات کی حفاظت کرے. اب سعودی عرب کو بھی، امریکہ کو بھی ایندھن کی سیکیورٹی کے بابت تشویش ہے، ان کو یہی ان کی کوشش کال سعود کسی بھی طور سے باقی رہے کہ تاکہ ان کے
زبیری صاحب آپ دیکھیں کہ روایات، سنت اور قرآن ہر جگہ یہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ شہر امن ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم کا شہر مدینہ منورہ اور مکہ تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جس کو خدا عالم نے منتخب کیا تھا، انا ولا بیت وضع للناس ببکہ تھا، تو پہلا گھر وہاں پہ بنایا گیا. تو بہرحال یہ دونوں شہر شہر امن ہیں جہاں ایک چوٹی کو بھی ماننا حرام ہے. لیکن 1987 میں جس طرح سے حاجیوں کا قتل عام کیا گیا، اس شہر امن کو آل سعود نے نامن بنا دیا. یہ سعودی شہزادے جو پورے سعودی عرب کو امن اور ثبات کا اور استحکام کا جزیرہ کہتے تھے، کیا اب آئندہ بھی ان کا خواب وہی رہے گا کہ سعودی عرب ان کے لیے امن و استحکام کا جزیرہ رہے گا، یا انہیں شہر امن جو مکہ مکرمہ تھا اس کو ناامن بنانے کی سزا ملنے والی ہے؟
جی ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وقتی طور پر تو وہ ظالم ہوتا ہے، لیکن اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر خداوند قدوس نے اس جگہ کو چنا ہے، امن کی جگہ چنا ہے، تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جوائے مان نے جو کچھ کیا تھا، اگرچہ وہ قصوروار تھا، اس کو باہر نکال کے اس کو سزا دی جاتی، لیکن حرم شریف کے اندر اس کو جو قتل کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو جو قتل کیا گیا وہ اسلامی شرع کے بالکل خلاف تھا. اسی طرح اگر ایران سے کچھ حجاج آئے تھے یا عمرہ کرنے کے لوگ آئے تھے، یا وہ پاکستان سے ہوں یا کسی اور بلاد سے ہوں، تو وہ اگر آئیں تو ان پہ کسی قسم کا ظلم کرنا جو ہے وہ اسلامی قانون کے بالکل خلاف ہے. لیکن کریں کیا؟ یہ کافی افسوس ہے کہ یہ علماء کو جب خرید لیا جاتا ہے، ان پہ نچھاور ڈالرز اور ان کی حکمرات دی جاتی ہیں، تو کروڑوں کی تعداد میں ان کے محلات ہوتے ہیں، ان کو اور بھی بڑی بڑی امراض دی جاتی ہیں، تو وہ علماء کو خریدنے کے بعد ان سے فتوے لے لیے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ جائزہ لیں تو تاریخ اسلام میں 90% علماء جو ہیں علماء سو رہے ہیں، صرف 10% اور یا اس سے بھی کم علماء حق رہے ہیں. یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے، چونکہ علماء کو عموماً بھوکا رکھا جاتا ہے. آپ الہند میں دیکھ لیں یا پاکستان میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، علماء کو پہلے بھوکا رکھا گیا 300-400 سال، اور جب ان کو ایک بوٹی کا ٹکڑا جو ان کا نظر آیا یا ایک روٹی نظر آئی، جو جمعرات کی روٹی بڑی مشہور ہے پاکستان میں، تو انہوں نے جناب اپنے فتوے، اپنے فتاوے، اپنے وہ خیالات جو ہیں اسلام کے بارے میں وہ بالکل تبدیل کر دیے، اور اس کی مرہون منت ہو گئے کہ حکومت ہمیں کچھ دے گی تو ہم سے فتوے لے لے، جس قسم کا فتویٰ وہ چاہتے ہیں. یہ فتاوے جو ہیں اب چلنے والے نہیں ہیں، چونکہ وہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک لہر چل چکی ہے جمہوریت کی. اگرچہ میں اس مغربی جمہوریت کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن کم از کم یہ ٹوٹی پھوٹی وہ جو جمہوریت ہے، اس بادشاہیت سے یہ جو خاندانی نظام ہے اس سے تو بہتر ہوگی. میں امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے چیمپئن، ڈیموکریسی کے چیمپئن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، اسی لیے آپ نے ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے کاٹ لیا ود ان اے فیو منتھس ریزولیوشن پاس کر کے دیا، لیکن کیا آپ اندھے ہو گئے، کیا آپ بہرے ہیں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ نہ کہ سعودی عرب میں کوئی ہے کوئی جمہوریت ہے، نہ یو اے ای میں ہے، نہ کسی اور جگہ ہے، نہ یمن میں ہے، اگرچہ دوسرے ممالک میں تو بائی ٹوکن تھوڑی سی تھی. کیا لیبیا کے متعلق ان کو نہیں پتا تھا، ٹونیزیا کا نہیں پتا تھا، مصر کا نہیں پتا تھا کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے تو وہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ نہ صرف جمہوریت کو پسند نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالف قوتیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ تقویل دیتے ہیں، اس کو دوام پیدا کرتے ہیں ان میں، تاکہ عوام کی خواہشات کو کچلا جائے. اور یہی ہو رہا ہے سعودی عرب میں اور دوسری مڈل ایسٹ کنٹریز میں بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن چونکہ یہ ہم 21st سینچری میں سے جا رہے ہیں، اور وہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہوا چل پڑی ہے، عوام میں اب بڑی بیداری ہے. دیکھیں نا جی، میڈیا آزاد ہے موسٹ آف دا کنٹریز، اور اخبارات جو ہیں یا الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اگرچہ مغرب کا میڈیا جو ہے اپنے مفادات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ میڈیا میں اخبارات وہ جو نیوز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، لیکن عوام بیوقوف نہیں ہیں، وہ اس سے کچھ نہ کچھ نتائج جو ہیں وہ اخذ کر لیتے ہیں. اور یہ لہر جو ہے انشاءاللہ تعالی پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور جو خاندانی حکومت ہے یہ نہ قائم رہنی چاہیے تھی، نہ رہنی چاہیے، اب نہ رہنی چاہیے اور نہ فیوچر میں وہ رہنی چاہیے۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، ابھی پچھلے دنوں جو طلال بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے بیعت کمیٹی سے علیحدگی اختیار کر لی، جو سعودی شہزادے ہیں یعنی موجودہ فرماروا کے سوتیلے بھائی، ان کی نقل قول سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم ملک میں آئینی بادشاہت چاہتے ہیں اور اقتدار عوام کے اختیار میں دینا چاہتے ہیں، ایک ایسی پارلیمنٹ منتخب کرانا چاہتے ہیں جو عوام کی منتخب کردہ ہو، اور اس سلسلے میں بہت جلد لندن یا بیروت میں سعودی حکومت کے جو سیاسی منحرفین ہیں ان کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اسی طرح بسمہ بنت عبدالعزیز جو ایک شہزادی ہیں ان کا بھی بیان آ رہا ہے، سارہ بن طلال انہوں نے جو فرار اختیار کر کے لندن میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے، تو اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں اور شہزادے اور شہزادیوں کی طرف سے جو بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جس طرح سے خود وہاں پر موجود جو شہزادے ہیں ان کے اندر جو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، فرماروا کے بعد کون ملک کا بادشاہ ہوگا اس کے لیے جو تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، تو اس کے پیش نظر کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ سخت پریشان ہے، اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ قطر کے ذریعے کوشش یہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور آل سعود خاندان کو مکہ مدینہ اور مختلف شہروں میں منتشر کر دیا جائے اور الگ الگ حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور اب اس علاقے کا داروغہ جو ہے وہ قطر کو بنا دینا چاہتا ہے امریکہ۔ تو یہ جو صورتحال، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر عوامی حکومت نہ آئی تو کیا حقیقت میں امریکہ اپنے اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے میں قطر کے ذریعے کامیاب ہو جائے گا؟
دیکھیے، یہ جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں یہ سب مفروضے ہیں اس وقت تک، اور ان کے بارے میں مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سعودی عرب میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ایک ایسا دو گروپ مین پائے جاتے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو سعودی عرب میں حکومت کر رہا ہے یعنی شاہی نظام کے اندر اس کا حصہ ہے، اور دوسری طرف وہاں کا مذہبی گروپ ہے جو وہاں پر دار الافتاء یا فتووں کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ ان دونوں گروپوں کے اندر آپس میں شدید اختلافات شروع سے پائے جاتے تھے، لیکن ایک سیکرٹ پیکٹ کے تحت انہوں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھیڑیں گے نہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جو انتہا پسند تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں ان کی جڑیں ہمیں سعودی عرب میں ہی نظر آتی ہیں، اور اس لحاظ سے دہشت گردی کا بھی ایک مرکز وہیں، اس کی جڑیں وہیں نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسے سنجیدہ اقدامات ایسے نظر نہیں آئے جس کے تحت جو وہاں کا نام نہاد ایک مذہبی گروپ ہے اس کو دبایا جا سکے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب عوام کے اندر بھی ایک تحریک کھڑی ہو رہی ہے تو جو سعودی خاندان ہے اس کی اپنی بھی یہی کوشش ہے اور ان کے جو حامی ملک ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ اقتدار شہنشاہیت کے بعد بھی سعودی خاندان کے باہر نہ نکلے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس وقت اسپلٹ کر کے سعودی خاندان کو کئی شہزادے اور شہزادیاں کئی مغربی ملکوں میں بیٹھ گئے ہیں جا کر، کچھ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ وہ مغربی جمہوریت کی بنیاد پر تحریکیں منظم کریں، انسانی حقوق کی بنیاد پر تحریکیں منظم کریں، این جی اوز کی بنیاد پر تحریکیں منظم کریں، سیکیورٹی کے اندر، فوج کے اندر ان کا اثر و رسوخ بنا کر کچھ فریکشنز بنائے جا رہے ہیں، ایسے گروپ بنائے جا رہے ہیں، جس میں میرے خیال میں سب سے مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی تبدیلی آتی ہے، جس کو وہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی آنے والی ہے کیونکہ باقی علاقوں میں آ چکی ہے، تو جو پوسٹ شہنشاہیت پیریڈ ہوگا اس میں بھی اقتدار جو ہے وہ سعودی خاندان کے باہر نہ جا سکے۔ یہ اس بنیاد پر وہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر اب آ کر ایسی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں کہ خواتین کو ووٹ کا حق دیا جائے، خواتین کو ڈرائیونگ کا حق دیا جائے، یہ جو فیمیل جو تحریکیں ہیں ان کے اندر اسی طرح کی سیاسی حکومتیں، سیاسی گروپ بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن دوسری طرف جو اصل عوامی تحریک ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، جو عوام کے اندر پھیلی ہوئی تحریک ہے اس کو اسی طرح اگنور کیا جا رہا ہے جس طرح مصر کے اندر اگنور کیا گیا تھا۔ مصر میں بھی جو پوسٹ حسنی مبارک پیریڈ تھا اس میں پلاننگ یہی تھی कि वहाँ पर लिबरल जो ग्रुप हैं वही दोबारा इकतदार में किसी तरीके से आ जाएं। लेकिन देखा हमने कि वहाँ पर जब अवाम को ये इख्तियार दिया गया कि वो इंतखाबात के ज़रिए अपनी हुकूमत अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, तो वो अख़वानुल मुस्लिमीन को इकतदार में ले आए अवाम अपनी एक राय के ज़रिए। तो सऊदी अरब में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि जो अवामी तहरीक है मैं समझता हूँ उसका इन शहजादों के जो बिखरते हुए ग्रुप हैं इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर जो अवामी तहरीक है या कोई शहजादा अवाम को साथ लेकर चलना चाह रहा है तो उसका बेहतरीन हल यह है कि इस वक्त वहाँ सऊदी हुकूमत के साथ डिमांड की जाए कि वो ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय पुरम तरीके से जो सियासी मुतालबात हैं उनको पूरा करें और अवाम के ख़िलाफ़ अपनी अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने से सऊदी अरब का भी अशर यकीनी तौर पर वही होगा जो बाकी अरब मुल्कों में हमें नज़र आ रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका। कनानी मुकदम साहब, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर तलाल बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये कहना सही है कि अमेरिका कतर के ज़रिए सऊदी अरब में मुदाखलत करके सऊदी अरब के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और आले सऊद ख़ानदान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है, फ़र्ज़ कर लिए कि ये बात सही है, और ये कहा किसने? तलाल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, जो कि मौजूदा बादशाह के सौतेले भाई हैं, इनके ज़रिए से बयान सामने आए। तो सवाल मेरा यह है कि अमेरिका क्यों चाहता है? अमेरिका का तो ये ख़ानदान जो है बहुत ही गहरा इत्तेहादी है और बड़ा पक्का वफादार रहा है, तो अब अमेरिका क्यों बेजार हो गया आले सऊद ख़ानदान से अगर ऐसा है तो?
बहरहाल الان اتفاقاتی که در عربستان میفته
اس وقت سعودی عرب میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے امریکہ تشویش میں مبتلا ہے کہ آل سعود خاندان ملک کو چلانے کی طاقت کھو چکا ہے اور اس ملک میں کافی دولت و ثروت ہے۔ امریکہ کو یہ تشویش ہے کہ کہیں وہی انجام جو شاہ ایران کا ہوا سعود آل سعود خاندان کا بھی نہ ہو۔ عوام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ شاہی حکومت نہیں چاہتے بلکہ ایک جمہوریت چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں اسلام نوازوں کا نفوذ بہت بڑھ چکا ہے، اخوان المسلمین جو کہ وہابیت کا حریف کی حریف تنظیم سمجھ جاتی ہے، لیکن اس وقت اس کا نفوذ کافی بڑھ چکا ہے۔ اس ملک میں وہابیت کی اب کوشش یہ ہے کہ شیعوں کا نسلی صفائے کر دیا جائے اور پورے سعودی عرب کو اپنے اختیار میں لے لیں۔ جناب طلال اور امیر متحب جو شاہی گارڈ کے جو کمانڈر ہیں، یہ ان افراد میں ہیں جو عوام کی سرکوبی کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی طاقت کو استعمال کریں، آئندہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ جناب قندیل عباس صاحب کی اس گفتگو کو میں کسی حد تک قبول کرتا ہوں، البتہ امریکہ علاقے میں ایک دائمی ٹھکانہ چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی نگرانی میں جو چھاونی ہے اس طرح کی چھاونی اب امریکہ کو قبول نہیں ہے۔ اس نے عراق پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی فوجی چھاونی قائم کی۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب میں اگر کوئی چھاونی اپنی بنائے تو وہ دائمی ہو۔ البتہ عوام اس چیز سے متوجہ ہو چکے ہیں، اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں، لہذا عوام کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کیوں مداخلت کر رہا ہے ہمارے علاقے میں، کیوں آل سعود حکومت صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ نعرہ یہ ہے کہ کیوں یہاں پر انصاف اور مساوات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں القاعدہ کا وجود، وہیں پر اس کا وجود میں آنا اور پھر وہیں سے آگے بڑھنا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ القاعدہ امریکہ کے ساتھ مل کر کارروائی کر رہا ہے اور بشار اسد حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے عوام کے ذہنوں میں اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں اور عوام چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس طرح سے کہ کسی خاندان کے تسلط کے نیچے نہ رہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں اگر کہیں ذرا برا ذرا سا بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے فوراً انسانی حقوق کی بات ہونے لگتی ہے، اور سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو جاتی ہے. سعودی عرب میں جہاں نہ کوئی پارلیمنٹ ہے نہ جمہوریت ہے نہ کوئی چیز ہے, عوام کے سر کو بھی کر رہا ہے, ہمسایہ ممالک پر لشکر کشی کر رہا ہے, سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امریکہ کے اور صہیونی حکومت کا وفادار ہے. عوام اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اسلامی بیداری کے ساتھ جو شروع.
زبیر صاحب, ہمارے پاس وقت 2.5 منٹ کا بچا ہے, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ فرض کر لیا جائے کہ امریکہ اپنا اس طرح کا گھنونا کھیل سعودی عرب میں کھیلنا چاہتا ہے, جیسا کہ کنانی مقدم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سعودی عرب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس طرح سے جس طرح سے اس نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے. فرض کی کہ اگر وہ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے تو سعودی عرب یا حجاز مقدس میں, دوسرے لفظ میں کہوں گا, یا جزیرہ نمایاں عربستان, سعودی عرب نہیں, جزیرہ نمایاں عربستان یا حجاز مقدس کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ مسلمانوں سے متعلق ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں سے, چاہے وہ حبشہ کے ہوں, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے ہندوستان کے ہوں, چاہے یورپ کے ہوں, چاہے امریکہ کے ہوں. کیا دنیا بھر کے مسلمان اس بات کی اجازت دیں گے کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے شہروں پر بھی قبضہ, امریکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں پر قبضہ کرے اور اس کو اپنی ملکیت ملے؟
شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ نہیں, کبھی نہیں. یہ 2 بلین مسلم جو ہیں یہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ اور اس کے حواری جو ہیں اس حجاز مقدس کی پاک سرزمین کو کسی غیر مسلم کے ہاتھوں میں, اور خاص کر کے امریکہ کے جو مسلمانوں کا ظاہری دشمن ہے, خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور بھی امریکہ جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے, اس کو کبھی اجازت نہیں ملے گی. لیکن یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے, یہ زمین جو ہے, سرزمین جو ہے, اس کا مالک اللہ ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک نے ابراہ سے یہ کہا تھا کہ میں تو اپنی گائیں لینے کے لیے آیا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ کہاں, کس طرح یہ سعودی عرب والے امریکہ کو اجازت دیں گے؟ کیوں جب جس وقت یہ اگر کسی طرح بھی انہوں نے اجازت دی تو پوری مسلم امہ جو ہے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, یہ لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ یہ کسی کی نہ سنی کی نہ شیعہ کی نہ کسی کی نہ کسی کی جائیداد نہیں ہے, یہ سب کا عرض مقدس ہے, یہ مذہبی عبادات کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. ہم اس کو کبھی بھی, مسلم امہ کم از کم اس کو کبھی یہ نہیں دیکھ پائے گی کہ امریکہ اور اس کے حواری, اگرچہ وہ ظاہری طور پر مسلمان بھی ہوں, وہ اس چیز پہ قبضہ کر لیں, یہ کبھی گوارا نہیں کر سکیں گے. تو شارٹ آنسر تو یہ تھا کہ نہیں, لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, وہ اپنی ان مقامات کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. ہمیں
بہت شکریہ آپ کا,
بس ہو گئے ہیں, ہمیں 400 سال میں بالکل ہی ہمارے حکمرانوں نے بالکل بے بس کر دیا ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ تھا, دولت تھی, تیل.
بہت شکریہ زبیر صاحب, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو ہم نے درمیان سے کاٹی. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی. سعودی حکمرانوں نے اگر موجودہ صورتحال میں ہوش کے ناخن نہ لیے اور عوامی مطالبات کو, جن کا بنیادی مطالبہ یہ کہ غربت بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے, اصلاحات کا نفاذ کیا جائے, یہ کوئی بیجا مطالبہ نہیں, اگر ان کے مطالبات پر کان نہ دھرے تو ظاہر ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب سعودی عرب میں پوری طرح سے بے چینی پھیل جائے گی اور پھر شاید ان کا انجام بھی وہی ہو جو مصر, تونس اور دیگر مقامات پر ہوا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. Thank you.